بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ قرآن مجید میں پہلی آیت سجدہ آئی تھی، اور قرآن مجید میں ایسے 14 مقامات ہیں جہاں پر سجدہ کرنا واجب ہے. آیت سجدہ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو بھی اس کو پڑھنے والا اور جو سننے والا ہے اسے اس وقت جہاں اس مجلس میں کتنی دفعہ ہی وہ آیت سجدہ پڑی گئی ہو، لیکن ایک دفعہ سجدہ کرنا اس پر واجب ہے. اس لحاظ سے ناظرین کرام بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ وہ اگر باوضو ہیں تو ابھی سجدہ کر لیں، اور اگر نہیں تو پھر آئندہ جب بھی وہ اپنی دوسرے جب وضو کریں تو اس کے ساتھ یہ سجدہ ادا کریں. اب اس کے بعد سورۃ الانفال کا آغاز ہو رہا ہے. سورۃ انفال یہ اب مدنی سورت ہے. اس سے پہلے ہم نے دو مکی سورتیں پڑھی، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف. یہ دونوں صورتیں مشرکین پر اتمام حجت کی صورتیں تھیں، اور ان سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ جو اب آگے آ رہی ہیں یہ دونوں مشرکین پر عذاب کی صورتیں ہیں. اس لیے کہ سورۃ انفال میں اس کا نزول جو ہے غزوہ بدر کے فوراً بعد ہوا، اور غزوہ بدر میں عذاب کی پہلی قسط جو ہے وہ مشرکین عرب کو مل چکی تھی. انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں جو جنگ میں دشمن سے حاصل ہو. چونکہ صورت میں جنگ بدر اور اس میں حاصل شدہ مال غنیمت اور اس کی تقسیم سے متعلق کچھ سوالات کھڑے ہوئے، ان کے جوابات دیے گئے ہیں، تو اسی سے اس کا نام علامتی نام سورۃ الانفال ہے. یہ ایک مسلسل خطبہ ہے جو سن 2 ہجری میں، جیسا کہ عرض کیا گیا، غزوہ بدر کے بعد نازل ہوا. بہت ہی جامع تبصرہ غزوہ بدر کے حالات پر. اس میں کل 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں. غزوہ بدر کے بارے میں مختصراً کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ وہ بیک گراؤنڈ اور پرسپیکٹو سامنے رہے جس کے تحت یہ صورت نازل ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ ہجرت تشریف کر کے لانے کے بعد ابتدائی 6 ماہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر اور جتنے بھی وہاں قبائل رہ رہے تھے ان سب کے ساتھ معاہدوں کے اور وغیرہ میں اور مسلمانوں کو تھوڑا سیٹل ڈاؤن کرنے میں صرف کیے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمیں روانہ فرمائی ہیں قریش کے اکنامک بلاکیج کے لیے، ان کی تجارتی شاہراہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے انٹرسیپشن کے لیے. ان میں سے 4 مہمیں وہ ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک رہے، اور 4 وہ ہیں جو اپنے صحابہ کی زیر کردگی دوسرے صحابہ کی زیر سرکردگی بھیجی ہے. اس کے بعد سن 2 ہجری میں جبکہ ابو سفیان جو اس وقت کفار قریش کے سردار تھے، بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر جا رہے تھے، تو ان کو بھی انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کی گئی. وہ شام کی طرف جا رہے تھے، انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کی اہل ایمان نے، لیکن وہ بچ کر نکل گئے. وہ قافلہ جب شام سے واپسی پر آ رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے اس کے تعاقب کا فیصلہ کیا، لیکن ابو سفیان بہت ہی چونکہ زیرک آدمی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان لے آئے، تو انہوں نے اس کو پہلے سے ہی اس کو سینس کر کے انہوں نے SOS میسج مکہ معظمہ بھجوا دیا کہ واپسی پر قافلہ سامان سے بہت لدا پھندا ہے، اور مسلمانوں کی طرف سے جو ہے خطرہ ہے کہ وہ اسے حملہ کر کے ہمارا سامان لوٹ لیں گے، اس لیے مدد کو پہنچو. اس وقت کفار نے بڑی تیاری کے ساتھ جو ہے 1000 کا لشکر بہت ہی وہ کر و فر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور ان کے پاس جو ہے سواریاں بھی، 100 گھوڑے بھی تھے اور باقی سامان بھی بہت. اس کے بالمقابل اہل ایمان جو اس کے لیے تیار ہوئے نکلے وہ کل 313 تھے. ان کا کوئی آپس میں اصلے اور سواریوں کی تعداد کے اعتبار سے بھی کوئی کمپیریزن نہیں تھا. مثال کے طور پہ ان کے پاس اگر 100 گھوڑے ہیں تو ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے. اس بے سر و سامانی کے عالم میں بھی اہل ایمان جو ہے انہوں نے مقابلے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں پیش کیا. بدر کے مقام پر یہ دونوں فریقین جو ہیں ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوا. ابو سفیان چونکہ بہت ہوشیار آدمی تھے، انہوں نے راستہ بدل کر، قافلہ تو ان کا بچ کر نکل گیا، لیکن بدر میں جہاں یہ دونوں اہل حق اور اہل باطل کے درمیان 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو یہ مارکہ بدر پیش آیا، اس میں اللہ تعالی کی طرف سے تائید اور نصرت وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو فرشتوں کے ذریعے سے آئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان کی تعداد کی قلت، ان کے سامان کی کمی کے باوجود اللہ نے فتح عطا فرمائی، 70 بڑے بڑے کافروں کے سردار مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے۔ اس موقع پر جو معاملات پیش آئے ہیں ان پر پھر ایک بڑا ہی جامع تبصرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس صورت میں، گویا کہ یہ عذاب کی جو پہلی قسط کفار مکہ کے اوپر آئی ہے اس کی اوپر جو ہے اللہ پاک کی طرف سے اس مسلسل خطبے کے اندر ایک بڑی جامع کمنٹری آئی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، فرما دیجئے کہ مال غنیمت تو کل کا کل اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپس میں صلح و صفائی کے ساتھ اپنے تعلقات درست رکھا کرو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین، اور اطاعت اختیار کرو اللہ کی اور اطاعت اختیار کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تم حقیقی ایمان والے ہو۔ وہ پہلا جواب تو یہ ہے کہ تمہیں مال غنیمت کی فکر ہی نہیں ہونی چاہیے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تمہارا کام ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا، آپس میں تعلقات درست رکھنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرنا۔ مزید اس بات کو کہ اب یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کیسے ہوتی ہے، کہاں سے پتہ چلے گا کہ اللہ اور رسول کی منشا کیا ہے؟ انما المؤمنون، بے شک مومن تو صرف وہی ہے۔ دیکھیے انما کلمہ حصر ہے، ایکسکلوسیولی حقیقی معنوں میں مومن تو وہی ہے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، وہ لوگ کہ جب ان پر اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھے۔ اور اللہ کا ذکر جو ہے اس کی شرح آگے آ گئی کہ وہ کیسے ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اس پر اس کی آیات، ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جائے، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کرنے، یعنی اللہ کا ذکر اللہ کی آیات کے ذریعے سے جب ان پر ہوتا ہے تو ان کے ایمان میں وہ آیات اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے پروردگار پر ہی توکل، اعتماد اور بھروسہ کرنے والے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر بھی آیات الہی کے جو اثرات بتائے گئے ہیں کہ اس سے دلوں پر لرزہ طاری ہوتا ہے، اور وہ آیات جو ہیں وہ ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہیں، یہ کس کے لیے بنے گی؟ جسے یہ پتہ چل رہا ہو کہ ان آیات میں مالک اور خالق مجھ سے کیا فرما رہا ہے، کیا پسند ہے اس کی، کیا ناپسند ہے۔ اس میں یہ میسج بھی مضمر ہے کہ ایمان میں اضافے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اسی قرآن سے ملے گا۔ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکان فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے ملے گی عقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ یہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ حقیقی ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ اور یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو بھی یہاں سننے والے اور دیکھنے والے ہیں وہ خود اس بات کے گواہ ہیں، کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے کلام کا اس گئے گزرے دور میں بھی معجزہ ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ ان آیات کو سن کر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ ان کی مزید خصوصیات بتائیں، الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق بطور رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے لگاتے ہیں اور کھپاتے ہیں۔ یہ اس قرآن کی آیات کا ان پر عمل میں اظہار ہے، یعنی اگر قرآن کو سنا، وقتی طور پر دل کے اوپر جو ہے کچھ اثر بھی ہوا، لیکن اگر اس کے عمل کے اندر یہ تبدیلی پیدا نہیں ہوئی ہے کہ پہلے اگر نماز کے بارے میں سستی اور کوتاہی تھی، اب نماز کا قیام اس کی زندگی کی ٹاپ موسٹ پرائیورٹی نہیں بنا ہے، اور جو اللہ نے اسے دے رکھا ہے وہ اسے جو ہے اس کے لگانا، راستے میں لگانا اور کھپانا، اور آج کل تو یہ دیکھیے اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے اپنے ان مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کے لیے۔ کتنا وہ انسان پتھر دل ہوگا جو اس طرح سے اپنی انسانیت، اپنے مسلمان جو ہے، اپنے اہل وطن، ان کو اس طرح سے سسکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، مدد کے لیے بے چین انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو آسمان اوپر سے جو ہوا سے گرائی جا رہی ہے اس کو ہاتھ اٹھا بڑا بڑا کر جو پکڑنے کے لیے بے چین ہے, ان کی مدد کے لیے اگر کسی کی جیب میں سے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے, اس سے زیادہ سنگ دل کیسا وہ مومن ہے, کیسا اس کا. حالانکہ انما المومنون اخوة, مومن تو آپس میں بھائی بھائی, لیکن اگر جو ہے کوئی اس کے لیے بھی نکالنے کو تیار نہیں تو اس سے زیادہ سنگ. پھر وہ اپنے ایمان کی شہر بنائے, اس لیے کہ آگے کہا گیا جو یہ سارے کام کریں جن کے دل پر جو اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل لرز اٹھیں, اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے وہ ان کے ایمان میں اضافہ کے باعث بنے, جو نماز قائم کرتے ہوں جو کچھ ہم نے انہیں بطور رزق دیا اس میں سے لگاتے کھپاتے ہوں, اولئک هم المؤمنون حقا, صرف یہی وہ لوگ ہیں جو سچے اور حقیقی مومن. سچے اور حقیقی مومن کے لیے یہ پری کوالیفیکیشنز ہیں, ان کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور آدمی کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ میرے اندر یہ خصوصیات ہیں کہ نہیں ہیں. اگر خدا نخواستہ اس میں سے کچھ چیزیں مسنگ ہیں ان کو فوری طور پر پلگ ان کرنا ہے. کیا جبکہ اگلا لمحہ اگلا دن اگلی جو ہے وہ ہفتہ ملے کہ نہیں ملے, اس سے پہلے پہلے اس کو ڈیلے نہیں کرنا, ڈیفر نہیں کرنا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں, لہم درجات عند ربہم, انہیں کے لیے ان کے درجات ان کے پروردگار کے ہاں, وہ مغفرہ, مغفرت بھی ہے, بخشش بھی ہے, ورزق کریم, اور بہت ہی باعزت روزی اور رزق بھی. اسی قرآن سے دیکھیے ایمان مل رہا ہے, اسی قرآن سے رزق کریم اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو اس کے ساتھ وابستگی کا حق ادا کرتے ہیں, جو اس کو پڑھتے ہیں, جن کے دلوں کے اوپر یہ کیفیات طاری ہوتے ہیں, جن کی زندگیوں کے اندر یہ ریولوشنری چینجز واقع ہوتی ہیں, وہ ہیں جو حقیقی ایمان والے ہیں. انہیں کے لیے اللہ کے ہاں درجات ہے, انہیں کے لیے مغفرت ہے, اور انہیں کے لیے رزق کریم ہے. سچے دل کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیجئے, اس کے ساتھ سارے مسائل کا حل اللہ فرما رہا ہے کہ اسی کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, جیسا کہ نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پروردگار نے آپ کے گھر سے بالکل برحق. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ, اور بے شک ایک گروہ مسلمانوں کا اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے. اصل میں بدر کے مارکے سے پہلے مشاورت ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دو میں سے ایک جماعت کے اوپر غلبہ طے کر دیا. ایک طرف ابو سفیان ہے جو مال سے لدا فدا قافلہ لے کر آ رہے ہیں, اور دوسری طرف اب یہ مشرکین کا لشکر ہے. تو کیا مشورہ ہے, کیا رائے ہے؟ جو ذرا سہل پسند قسم کے لوگ تھے ان کا خیال یہ تھا کہ پہلے ہمیں اس قافلے کی طرف جانا چاہیے, وہاں سے سامان بھی مل جائے گا تو پھر اس کے ساتھ زیادہ زیادہ بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ نہیں, کفر کے ساتھ جو ہے براہ راست جو ہے اب ٹکراؤ ہونا چاہیے. اس لیے فرمایا کہ ان فریق من المؤمنین لکارہون, آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بالکل برحق نکالا کفار سے مقابلے کے لیے, لیکن مومنوں کا ایک گروہ جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ وہ ابو سفیان رضی کے قافلے پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے. یجادلون کا فی الحق بعد ما تبین, اور وہ آپ سے جھگڑتے تھے حق بات میں اس کے بعد کہ وہ ظاہر ہو چکا تھا حق. کارنامہ یساقون الی الموت, گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہوں موت کی طرف, وہ ہم ینظرون, اس حال میں کہ وہ اسے دیکھ رہے ہوں. یہ جو کچھ کمزور ایمان والے جو منافقین ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے, وہ اس پر پریشان ہو رہے تھے. وَإِذْ کو ملا اور عہد قوائے فتعین انہا لکم, اور جبکہ اللہ تم سے وعدہ یہ فرما رہا تھا کہ دو میں سے ایک گروہ ایک جماعت کے بارے میں کہ وہ تو ضرور تمہارے ہاتھ آئے گی. وتبدون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم, اور تم یہ چاہتے تھے کہ جو جماعت زیادہ طاقتور نہیں ہے, جو کمزور ہے, وہ تمہارے لیے ہو جائے. وجرید اللہ, اور اللہ یہ چاہتا تھا اَن يحق الحق بکلماته, کہ وہ ثابت کر دے حق کا حق ہونا اپنے حکم سے. ويقطع دابر الكافرين, اور جڑ کاٹ کر رکھ دے کافروں کی. ليحق الحق ويبطل الباطل, تاکہ وہ ثابت فرما دے حق کا حق ہونا اور مٹا دے باطل کو. ولو کرہ المجرمون, اگرچہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. اب یہ اس میں اللہ پاک نے گویا کہ بتا دیا کہ جو اللہ تعالی کی طرف سے جو فیصلہ ہے اسی کے مطابق اہل ایمان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ رضا اور رغبت کے ساتھ اسی کی پیروی کریں. میدان بدر میں پہنچ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں بڑا طویل سجدہ فرمایا, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اللہ یہ میری 15 سال کی محنت یہ تیرے قدموں میں ہے, اگر کل میدان بدر میں یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گیا تو پھر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. تو اس کی طرف اشارہ ہے, استغیثون ربکم, اور جبکہ تم سب جو ہے فریاد کر رہے تھے اپنے پروردگار کے حضور میں مدد کے لیے, فاستجاب لکم, تو پس اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی, انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین, اور اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ذریعے سے جو پے در پے یکے بعد دیگرے اترنے والے ہوں. کفار 1000 کی تعداد میں ہے تو کیوں پریشان ہوتے ہو, میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج دوں گا. اور یہ اللہ کا وعدہ آج بھی ہے, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی, لیکن اس سے پہلے گھر بار بیوی بچے دنیا کی جتنی مصلحتیں ہیں وہ سب اللہ کے راستے میں قربان کر دو, نہ وطن کی پرواہ ہو, نہ اہل و عیال کی, نہ گھر بار کی, صرف اور صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر کے اس کے ساتھ نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کے لیے سامنے آ جاؤ, پھر اس کی مدد اور نصرت آ کر رہے. وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم, اور نہیں ہے بنایا اس مدد کو اللہ تعالیٰ نے مگر خوشخبری, یعنی یہ جو فرشتوں کی 1000 کی تعداد ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اسے خوشخبری بنایا, والے تطمئن بہی قلوبکم, اور تاکہ اس سے تمہارے دل اطمینان پکڑے. ومن نصر الا من عند اللہ, اور نصرت تو نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے, یعنی اللہ پاک فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے کہ وہ ضروری ہے کہ فرشتے بھیجے تو تب ہی مدد آئے گی, مدد اللہ جس طرح سے چاہے فرما سکتا ہے. ان اللہ عزیز الحکیم, اس لیے کہ بے شک اللہ وہ ذات ہے جو عزیز ہے, بڑا زبردست اور غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے. اس یغشی کو منعاس امنتا منہ, اور جبکہ وہ تعریف فرما رہا تھا تم پر ایک بہت ہی امن بخش اونگ اپنی جناب سے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ مدینہ طیبہ سے یہ بدر کا فاصلہ یہ کم و بیش 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اور یہ جو ہے یہ باقاعدہ ظاہر سی بات ہے اس پہاڑی پتھریلے علاقے میں یہ پیدل اور سواری تو آپ کو پتا اتنی کم ہے, یہ سارا کا سارا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مدینہ طیبہ سے بدر تک کا سفر کتنا مشکل اور کٹھن سفر تھا جو طے کیا ہوا تھا. اب اس میں راستے میں گرد و غبار اور سب کچھ اور کتنی تھکن تھی, اور عام طور پہ اگر اگلے دن جو ہے مارکا ہونے والا ہے تو پھر تو انسانوں کی نیند اڑی ہوئی ہوتی ہے, لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ پاک نے تم پر ایک بہت ہی امن بخش اونگ جو ہے وہ تم پر تاری فرما رہا تھا. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور وہ تم پر آسمان سے پانی نازل فرما تھا, بارش بھی اللہ کے حکم سے ہو گئی, لِيُطَحِّرَكُم بِهِ, تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے خوب پاک صاف کر دے. یہ جو گرد و غبار اٹا ہوا تھا اس کی وجہ سے انسان کے اوپر تھکن کے اور زیادہ اثرات ہوتے ہیں, وہ سب بھی اللہ تعالیٰ اس بارش کے ذریعے سے سب کو جو ہے ان کی جو ہے گرد و غبار اور بیل کو چل جائے اس کو بھی دور کر دے. وَيُذْهِبْ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ, اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست کو. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ, تاکہ وہ تمہارے دلوں کو بھی مضبوط کر دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, اور تاکہ وہ اس کی وجہ سے اس بارش کی وجہ سے تمہارے قدموں کو بھی جما دے. اس سے پہلے زمین ریتلی, اس کے اوپر قدم جما کر لڑنا مشکل, لیکن بارش ہو جانے کے بعد زمین بھی جو ہے سیٹل ڈاؤن ہو گئی, اس پر جو ہے قدم مضبوطی کے ساتھ قدم جمانے جو ہے وہ آسان ہو. اس یوحی ربک الی الملائکہ, اور جبکہ تیرا پروردگار حکم دے رہا تھا, وہی فرما رہا تھا آپ کا پروردگار فرشتوں کو, انی معکم, کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا, پس تم ثابت قدم رکھو, جمائے رکھو اہل ایمان کو. سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ, تو میں عنقریب ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہیں رعب. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ, تو پس تم ضرب لگاؤ, مارو ان کی گردنوں کے اوپر. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ, اور تم ان کو کاٹ دو, ان پر ضرب لگاؤ, ان کی پور پور کے اوپر جو ہے وہ چوٹیں لگاؤ, ان کے سارے جو ہے وہ خوب اچھی طرح سے ان کی جو ہے وہ پٹائی کرو. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ومن یشاقق اللہ ورسولہ, جو کوئی بھی مخالفت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, فإن اللہ شدید العقاب, تو بے شک اللہ تعالی بڑا سخت بڑا کڑا عذاب دینے والا ہے. یہ مخالفت جب بھی کی جائے گی یہی نتائج جو ہے وہ برآمد ہوں گے. سوچنے کی بات ہے. ذالکم فذوقوا, تو یہ تو ہے کفار سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ہے عذاب, تو اب چکھو اس کو, وہ یہ عذاب کی پہلی قسط ہے. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ, اور یہ کہ کافروں کے لیے تو جہنم کا دوزخ کا عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفاً, اے ایمان والو جب تم مقابلہ کرو کفار کا, مقابل ہو کفار کے جنگ میں, فلا تولوہم الادبار, تو ہرگز کبھی نہ پیچھے ہٹو پیٹ دے کر, بزدلی کے ساتھ پیٹ دے کر بھاگنا یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ, جو کوئی بھی پیچھے ہٹے گا ان سے اس دن دوبرا ہوں پیٹ دے کر, اللہ متحرف لقتال, سوائے اس کے کہ وہ پینترا بدلتا ہو جنگ کے لیے, ایک جو ٹیکٹکس کے طور پر جو ہے اپنی جو ہے وہ جگہ چینج کرتا ہو, او متحیزن الافیتن, یا وہ جگہ لیتا ہو کسی فوج کے دستے کی, یعنی آرڈرلی ریٹریٹ. کچھ لوگ لڑتے لڑتے تھک جاتے ہیں, وہ پیچھے ہٹتے ہیں, ان کی جگہ تازہ دم دستے جو ہے وہ آگے جاتے ہیں. تو ان دو وجوہات سے تو یا تو یہ ہے کہ اپنی پوزیشن چینج کر کے حملہ آور ہونا, اس کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ ٹھیک ہے تم پیچھے ہٹ کے نئی پوزیشن سے جو ہے اس کا حملہ آور ہو جاؤ, یا یہ ہے کہ ایک دستہ پیچھے ہٹے اور اس کی جگہ دوسرا دستہ لینے کے لیے. ان حالات کے سوا کبھی پیٹ دے کر میدان سے نہیں بھاگنا. جو کوئی بھی ایسا کرے گا فقد باء بغضب من اللہ, تو وہ تو آگے اللہ کے غضب میں, ومأواہ جہنم, اور اس کا ٹھکانا ہوگا جہنم, وبئس المصیر, اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, تو اہل ایمان پس تم نے ان کو, وہ جو ان کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے, ان کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ انہیں اللہ نے قتل کیا ہے. عالم واقعہ میں تو انسانوں نے کیا, لیکن اللہ نے وہ حالات پیدا کیے, وہ ان کو وہ غلبہ دیا. اللہ کا حکم اور اللہ کی مشیت نہ ہو تو یہ کچھ نہیں کر سکتے. ہمارا میتا از رمیتا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں پھینکی تھی وہ خاک کی مٹھی جبکہ آپ نے پھینکی تھی, ولکن اللہ رما, لیکن اللہ نے ہی پھینکی تھی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر خاک جو ہے وہ ان کی طرف کفار قریش کی طرف پھینکی, وہ سب کی سب ان کی آنکھوں کے اندر جا کر جو ہے وہ ریت پڑی, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ بے چین ہوئے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ طاقت اور قوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک میں, اور پھر یہ کہ وہ پورے 1000 کے لشکر کے آنکھوں کے اندر جو ہے وہ مٹی جا پڑے, اگر اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کی طرف سے جو اسباب مہیا نہ ہو تو یہ پاسبل نہیں. اس لیے کہا کہ آپ نے وہ نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے ہی پھینکی تھی. یعنی جب بندہ مومن اللہ کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے تو پھر بندہ مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے. یہ عملی بات جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے, بھلے یوب لئی المؤمنین منہ بلا ان حسنا, اور تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے مسلمانوں کو اپنی طرف سے بہت ہی خوبصورت طریقے سے, بہترین انداز سے آزمانا. دونوں طرف کا معاملہ تھا. اہل ایمان کی بھی جو ہے وہ پوری آزمائش تھی. وہ جو ذکر نے کہا ہے نا کہ بیدار عزائم ہوتے ہیں, اسرار نمایاں ہوتے ہیں, جتنے وہ ستم فرماتے ہیں سب عشق پہ احسان ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ پاک نے ان کو جو ہے اہل ایمان کو بھی جو ہے خوب اچھی طرح سے خوبصورت طریقے سے آزمایا. ان اللہ سمیع علیم, اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. ذالکم, یہ تو تھا وہ اصل مقصد, وان اللہ موہن کید الکافرین, اور یہ وہ یہ کہ اللہ پاک کو کمزور کرنی تھی کفار کی وہ تدبیر اور وہ چال. ان تستفتحوا, اب کفار سے یہ خطاب ہے کہ اگر تم پتہ چاہتے تھے, اگر تم فیصلہ چاہتے تھے, فقط جاءکم الفتح, تو تمہارے سامنے فیصلہ تو آ چکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ وہاں سے چلے تھے نا خانہ کعبہ سے, تو وہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو پکڑ پکڑ کر جو ہے یہ دعا ابو جہل اپنے لوگوں کو جو ہے قابو میں رکھنے کے لیے کر رہا تھا کہ اللہ جو گروہ بھی حق پر ہو اسے فتح عطا فرمانا. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے فتح مانگی تھی, اب تمہارے سامنے واضح ہو گیا کون سا گروہ حق پر ہے، کسے اللہ نے فتح کی ہے. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ، پس اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا، لیکن اگر تم پھر اسے ریپیٹ کرو گے، اس کا اعادہ کرو گے، دوبارہ کرو گے، نعود، تو ہم بھی تمہارے ساتھ یہی حشر کریں گے، یہی دوبارہ کریں گے. وَلَن تُغْنِي عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہاری یہ جمعیت تمہارے ہرگز کچھ بھی کام نہیں آئی سکے گی. وَلَوْ كَثُرَتْ، اگر یہ وہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو. وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تو حقیقی ایمان والوں کے ساتھ ہے. تو اس لحاظ سے یہ اس میں پیغام ہمارے سامنے بڑا واضح ہے. آگے جو رکوع آ رہا ہے وہ چونکہ ذرا وضاحت طلب ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، آج کی منزل یہیں پر آج ترابی پڑھ کر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. اللہ نے چاہا تو کل سے انشاءاللہ آیت نمبر 20 سے سورہ انفال کی آغاز کریں گے.